أحمد كلماته، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، فتمنوا الموت. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام عليك أيها الرسول، والصلاة والسلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، حضور سیدنا عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے بڑے حصے میں، خاص کر آخری 20 سے 40 سال بغداد شریف میں خلق خدا کو اللہ کی طرف دعوت دی، خالق کی طرف دعوت دی، مخلوق سے دل کو ہٹانے کی دعوت دی، شیطان کی پیروی کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف دعوت دی، جہنم کی طرف سے جنت کی طرف دعوت دی. لیکن کچھ عرصہ ہوا اس کے بعد کہ لوگوں نے آپ کی تعلیمات کو پوری طرح سنا نہیں، پوری طرح عمل نہیں کیا، فائدہ نہیں اٹھایا. کچھ عرصے بعد ہی یہ جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں ہلاکو ہاں اور چنگیز خان کے یہ جو خاندان کے لوگ تھے کہ جب بغداد پر حملہ ہوا اور جو خلافت تھی بنی عباس کی صدیوں سے چلتی آئی اور یہ لوگ ادھر سے منگولیا یہ جو اب روس میں ہے روس کی طرف کی ریاست ہے یہ وہاں کے رہنے والے لوگ تھے. جب مسلمانوں نے ظلم شروع کیا لوگوں کو انصاف دینے کی بجائے لوگوں پر ظلم کیا ان کے قافلے آتے تھے اور بھی کئی روایتیں ہیں ان کے قافلے آتے تھے یہ رستے میں کچھ لوگ لوٹ لیتے تھے مسلمان ملکوں میں تو انہوں نے پیغام وغیرہ بھیجا تو نہ سنا کسی نے تو بس ان سے پھر فوج بھیجی اور وہ فوج مسلمانوں کو ملکوں کو تباہ و برباد کرتی یہی افغانستان ایران لوگوں کو شہید کرتے ہوئے نہ بچہ چھوڑا انہوں نے نہ بوڑھا نہ عورت جس جگہ میں جاتے سب کو تقریباً وہ مارتے تھے بڑے ظالم لوگ تھے. اسی طرح وہ بغداد بھی پہنچ گئے. تو بات عرض کر رہا ہوں کہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے پہلے لوگوں کو یہ فرمایا اپنے زمانے میں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر ایک عذاب آئے گا اگر تم نے اپنی حالت نہ بدلی. تو ان لوگوں نے حالت نہیں بدلی اپنی مجموعی طور پر. تو پھر کیا ہوا کہ وہ ہلاکو خاں آیا ایک دن میں اس نے یا کہہ لے حملہ کر کے بغداد شریف میں چند دنوں میں 18 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر دیا. 18 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر دیا اور مسلمانوں کی جو صدیوں سے آتا ہوا علمی خزانہ تھا کتابیں تھی حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خود کتنی کتابیں تھیں وہ ضائع ہو گئی وہ اب نہیں ہیں. کتابوں میں نام لکھا ہوا ملتا ہے کہ آپ نے لکھی تھی لیکن اب وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں کیونکہ بغداد کی سب سے بڑی لائبریری وہ انہوں نے کتابیں جلا دیں کچھ دریا میں ڈال دیں. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دریا کا پانی بھی جو ہے وہ گدلا اور سیاہ ہو گیا وہ سیاہی کی وجہ سے اتنی کتابیں انہوں نے ڈالی. بہت مسلمانوں کا خزانہ جو ضائع ہو گیا. ابھی جو کتابیں ہیں یہ تو بچی کھچی کتابیں ہیں ورنہ اگر وہ بھی ضائع نہ ہوتی تو اور علماء کی بزرگوں کی کتنی کتنی لکھی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نئی بات سنی عورتیں مرد سب جو ہے وہ 18 لاکھ بندے اس نے شہید کر دیے اور پھر دوسرے ملکوں کی طرف بڑھا تباہی پھیلائی بہت. لیکن بتانا یہ ہے کہ آپ کو اس واقعے کو بتانا مقصود یہ ہے کیونکہ ہم سیدنا غوث پاک کی تعلیمات سیکھ رہے ہیں کہ جب یہ ہلاکو ہاں اور اس کی فوج آئی تو جو مسلمان لوگ تھے الا ماشاءاللہ ان کی حالت یہ تھی بغداد شریف میں کہ وزیر اعظم خلیفہ جو ہے وہ سنی تھا اور وزیر اعظم جو ہے وہ شیعہ مسلک کے تھے اور یہ ایک دوسرے کو کہہ لے کہ جس طرح ہمارے لوگ فرقہ پرستی میں پڑھ کے ایک دوسرے کے مخالف ہو کے کافروں کا ساتھ دے لیتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ بندہ ہے تو مسلمان کسی درجے میں چلو اگر تو بالکل ہی کافر ہوگا جس طرح قادیانی ہے یا شیعوں کے کئی فرقے ہیں جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں تو لیکن کئی فرقے ایسے وہ نہیں ایسا ہے. تو ہوا کیا کہ یہ پوری فوج آ گئی ہے ہلاکو ہاں کی بغداد پر حملے کے لیے اور یہ علماء وہاں کے کچھ وہ کیا کر رہے ہیں بغداد میں بہت بڑی مجلس لگی ہوئی ہے اور مناظرہ ہو رہا ہے ڈیبیٹ کیا ہو رہا ہے ڈیبیٹ اس ٹاپک پہ ہو رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کا درجہ زیادہ ہے اللہ کے ہاں یا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کا درجہ زیادہ ہے. اندازہ لگائیں حالت یہ ہے کہ فوج آئی ہوئی ہے باہر کافروں کی ہلاکو خواہ وغیرہ کی حملہ کرنے کے لیے، اور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کچھ ہی عرصہ پہلا وہاں سے آپ نے وفات پائی، زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا. فوج آئی ہوئی ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ آپس میں بحث مباحثہ، جو کوئی ضروری نہیں ہے دین میں ان باتوں میں بحث مباحثہ کرنا کہ بھئی یہ کس نے کسی کو حق دیا، ہم کون ہوتے ہیں کہ یعنی ایک کو دوسرے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کریں. ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ نبیوں کا اگر تذکرہ کرنا ہے، نبیوں کا ذکر کرنا ہے، تو صرف ان کی فضیلتیں بیان کریں کہ بھئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے باپ کے بغیر پیدا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا دیدار نصیب فرمایا یعنی معراج کی رات، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی. تو نبیوں کا جب بھی ذکر کرنا ہو رسولوں کا، تو طریقہ کار جو اسلام نے قرآن نے سکھایا ہے کہ ان کا آپس میں مقابلہ نہ کرو، بلکہ ان کی صرف جو ہے فضائل فضیلتیں جو ہے بیان کرتے جاؤ، ورنہ تم کسی نبی کی گستاخی کر بیٹھو گے. اگر اس طرح کہو گے کہ فلاں کو اللہ نبی کو اللہ پاک نے یہ دیا، فلاں کو یہ نہیں دیا، فلاں نبی کو یہ نہیں دیا، فلاں نبی کو یہ نہیں دیا، فلاں کو یہ دیا، تو یہ ادب کی لائن نہیں. اسی طرح جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کرنا ہو، خلفائے راشدین اہل بیت صحابہ کا، تو سب کی فضیلتیں بیان کرنا چاہیے. بھائی حضرت علی رضی اللہ شیر خدا ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی ہیں کہ جن کا بچپن میں حضور علیہ السلام نے جن کی تربیت کی، بچپن سے 6-7 سال کی عمر سے لے کے اور بڑے ہونے تک آپ نے تربیت کی، آپ کو خاص فضیلتیں یعنی حاصل ہیں، آپ حضور علیہ السلام کے علم کے یہ خاص وارث ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے میرے یہ وزیر ہیں زمین پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے خود مانگ کر لیا، یعنی کچھ وہ یہ وہ ہستی ہے سیدنا عمر بن خطاب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ یا عمر بن ہشام، یعنی جو ابو جہل کا نام تھا، عمر بن ہشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما، کیونکہ یہ لوگ دونوں بہادر قسم کے لوگ تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بہادر بندہ، جرت والا بندہ، وہ جب نیکی کی طرف بھی آئے گا اس وقت بھی وہ جرت دکھائے گا، اور جو بزدل ہر وقت ڈرتے رہے فلاں کیا کہے گا فلاں کیا کہے گا، وہ بندہ نیک بھی بننے کی کوشش کرے وہ پھر بھی نیک پوری طرح نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اس نے تو لوگوں کی باتیں سننی ہیں. وہ کہے گا جی میں نے پگڑی باندھ لی تو مجھے یہ فلاں یہ کہے گا، جی میں نماز شروع کر دی مجھے مولوی کہیں گے، جی میں نے یہ کر لیا تو مجھے یہ ہوگا. لیکن کچھ بہادر لوگ ہوتے ہیں جو غلطی کی وجہ سے غلط طریقے پر چل رہے ہیں، مثلا ڈاکے ڈال رہے ہیں، لیکن پولیس سے حکومت سے لڑ رہے ہیں، اس نے اپنا یعنی بغاوت کی ہوئی ہے، لیکن جب یہی لوگ اگر ان میں سے کوئی توبہ کرتا ہے، ایسا ہسٹری میں ہوا ہے، تو وہ پھر شیطان کے مقابلے میں بھی ایسے ہی ڈٹ جاتے ہیں. تو اس لیے کسی برے بندے کو دیکھ کے جس وہ برے اعمال میں مشغول ہے، مت یہ سمجھیں کہ بھائی اپنے آپ کو بہتر سمجھے، کوئی پتہ نہیں، اللہ اس کو ہدایت دے اور اللہ آپ سے بھی بلند مرتبہ درجہ دے دے. کتنے صحابہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آ رہے ہیں، کوئی بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ بھئی اس شخص کی فضیلت اب دوسروں سے بھی اعلیٰ ہو جانی ہے کچھ دیر بعد، کچھ گھنٹوں بعد، کہ یہ کون آ رہا ہے جی، یہ عمر بن خطاب، یہ کہاں سے آ رہے ہیں جی، ابو جہل کی پارٹی سے، یہ جی کیوں جا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں. تو اس وقت کوئی دیکھ کے بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ بھئی ہر سمجھے گا میں ہی بہتر ہوں، میں ہی بہتر ہوں، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد وہ ایسا درجہ اللہ ان کو دیتے ہیں، وہ مقام دیتے ہیں، وہ جیسے میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر ان کو لیا، وہ مراد رسول ہیں، وہ مراد رسول ہیں. تو اس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کرنا، حضرت فاطمہ تو زہرا سیدہ کائنات ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، امام حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں نوجوانوں کے. اسی طرح جس صحابی کا بھی، اہل بیت کا جس کا بھی ذکر کریں، فضیلت کا ذکر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ کرائیں. اسی طرح اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا ہو تو ان کی بھی فضیلتیں بیان کریں. تو یہ یعنی طریقہ کار ہے. تو حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سمجھایا، لیکن آپ لوگوں نے پوری طرح بات نہیں سمجھی، عمل نہیں کیا. اس کے بعد جب وہ ہلاکو ہاں وغیرہ ہی دیکھے کہ اس کی حالت قوم کی کیا تھی، کہ وہ اس وقت یہ بحث مناظرہ کر رہے ہیں، باہر فوج کھڑی ہے حملہ کرنے کے لیے، اور یہ مناظرے کے یعنی بازار اور مناظرے کے مجلسیں سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے، غیر ضروری بحث مباحثہ. پہلے لوگ جو تھے، پچھلے لوگ جنہوں نے جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ، یہ بھی آپس میں گفتگو فرماتے، یہ بھی آپس میں بحث کرتے، لیکن وہ صرف حق جاننے کے لیے، حق تلاش کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھلانے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں، بھی میں تم سے بہتر ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو مجلس لگی ہوئی تھی علماء کی، آپ کا بیٹا بھی وہاں، حضرت حماد غالب النام تھا رحمہ اللہ، وہ بھی وہیں تشریف فرما تھے اور بحث ہو رہی تھی کسی معاملے میں، اور اچھی، کوئی بری بات کوئی بالکل ایسی بات نہیں، بالکل صحیح طریقے سے وہ کر رہے تھے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو کہ یہ تم مناظرہ نہ کیا کرو، بحث مباحثہ نہ میں نہ پڑھا کرو. تو اس نے کہا کہ ابا جان، میں آپ کی بات سنتا ہوں، لیکن ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے پوری زندگی میں کہ آپ بھی اسی مناظرے کی مجلس سے جاتے رہے اور بحث مباحثے علماء سے کرتے رہے، تو آپ خود کرتے رہے، ہمیں آپ منع فرما رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا، بیٹا جب ہم مناظرہ کرتے، بحث کرتے، تو ہم اس ڈر سے اپنی آواز کو بھی اونچی نہ کرتے کہ کہیں مخالف پریشر کے انڈر نہ آ جائے، دباؤ کے نیچے نہ آ جائے، انڈر پریشر نہ ہو جائے اور اس کو وہ صحیح بات نہ کر سکے، ہم تو اتنا خیال رکھتے. اور ہماری یہ خواہش یہی ہوتی کہ جو ہم کر رہے ہیں بحث، حق بات میرے جو بھائی یا مخالف جو علماء بیٹھے ہیں، یہ ان کے منہ سے ظاہر ہو، حق اگر ظاہر ہو تو ان کے منہ سے ظاہر ہو، تاکہ ہمارے بھائی کی جو ہے وہ عزت بڑھے. لیکن فرمایا کہ بیٹے کو کہ تم لوگ آج جو ہے تو ایسے واضح اونچی اس لیے کرتے ہو کہ اگلا دب جائے، جب دلیل نہیں پاس ہوتی تو وہ یعنی والی، اس لیے آپ دیکھیں اب مناظرہ بڑے آرام سے شروع ہوتا ہے، جو آج ہوتے ہیں یا کل ہوئے ہیں یا بیٹھے ہیں آرام سے، ختم جو ہے وہ ہمیشہ لڑائی پر، گالی گلوچ. وہی جو آئے ہیں علماء مناظرہ کرنے، آپس میں وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں بعد میں، وہ اٹھ کے جو ہے عورتوں کی طرح ہاتھوں سے لڑ رہے ہیں. یہ جو عورتوں کا طریقہ، عورتیں بھی جو مہذب عورتیں وہ بھی اس طرح نہیں کرتی، لیکن جو نہیں ہے وہ ان کا طریقہ بازوؤں کو ہلا ہلا کے ایک دوسرے کی طرف اشارے کر کر کے آہر، نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے. تو پتہ یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ اصل انسانیت ان میں جو ہے وہ یہ تھی جو اب ظاہر ہوئی. تو آپ کو یعنی سبق حاصل کر رہے ہیں حضور غوث پاک سے کہ بھئی ایسی چیزوں میں جو ہماری ذمہ داری نہیں، جو ضروری نہیں، علماء کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے، چاہے جائے کہ عام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے شروع ہیں جن کے پاس علم بھی نہیں ہے، تو یہ کر رہے تھے. تو یہ جب قوموں کی حالت یہ ہو جاتی ہے تو پھر ایسے کفر ہی غلبہ پا جاتا ہے. بھئی عمل نہیں، جن سوالوں کا جواب اللہ نے لینا ہے اس کی تیاری ہے نہیں، اور جس کے بارے میں اللہ نے پوچھنا نہیں اس کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں بندہ. آپ اندازہ لگائیں، ایک بزرگ نے فرمایا کہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھئی حضور علیہ السلام کے بارے میں کچھ پوچھ رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کسی میں بحث کر رہا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آپ سے 8 سوال کرنے ہیں، اللہ پاک نے آپ سے 8 سوال کرنے ہیں، ان کی تیاری کرو. یعنی وہ بزرگ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ ایک جو ایسے فضول سا سوال جی پوچھ رہا تھا، بھئی اختلاف ہو گیا ہے فلاں کا فلاں سے، تو آپ بھی بتائیں. جیسے امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کسی نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا، یہ سوال قبر میں یا حشر میں تجھ سے نہیں کیا جائے گا، اگر یہ کیا گیا تو تم کہنا کہ ابو حنیفہ میری طرف سے جواب دے گا، میں جواب دوں تو میں تو اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا، میں تمہاری طرف سے جواب دوں گا، میں فرشتوں کو میں کہوں گا کہ بھئی نہ اس سے نہ یہ پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ نے آپ سے 8 سوال اللہ نے کرنے ہیں ان کی تیاری کرو بجائے جو اللہ نے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک ٹیچر ہے، اس نے آپ سے کہتا ہے میں نے میتھ کا پیپر لینا ہے آپ سے، میں نے حساب کتاب کا پیپر آپ سے لینا ہے، آپ جو ہے وہ سائنس کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو وہ یہی بات وہ گھر والے بھی کہیں گے، بھائی اللہ کے بندہ آپ پوچھ رہے ہیں بھائی سائنس کے، بھائی آئنسٹائن نے کیا کہا، نیوٹن کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، گھر والے بھی یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا، تم سے تو حساب کتاب کی بات کرو، اس کی تیاری کرو کہ پیپر میں فیل ہو جاؤ گے۔ تو وہ پھر اس شخص نے پوچھا کہ وہ بھائی وہ 8 سوال کیا ہیں جو اللہ نے مجھ سے پوچھنے ہیں؟ اس لیے ہمارے آپ کے لیے سبق ہے کہ پہلے ان کی تیاری کریں جو اللہ نے پوچھنے ہیں، اس کے بعد وقت ملے تو پھر وہ اللہ کی مخلوق کو بھی وہ سوال بتائیں، ان کی بھی تیاری کروائیں بجائے دے، ورنہ یہی حشر ہوگا جو حضور غوث پاک نے بغداد والوں کو پہلے وارننگ دی کہ اگر تم نے اپنے طریقے نہ بدلے، اپنی باتیں یہ بحث مباحثے طریقے کا یہ خاتمہ نہ کیا تو تمہارا حشر بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ خود فرما گیا اپنی زندگی میں، اور وہی ہوا ہلاک، ایسی تباہی ہوئی کہ آج تک وہ اس طرح بغداد کی تباہی نہیں ہوئی، یہ امریکہ نے بھی اور ادھر کی جب جنگ ہوئی انہوں نے بھی بہت کی، لیکن اتنا ظلم انہوں نے بھی نہیں جتنا اونس نے کیا، نہ بچے نہ بوڑھے نہ علماء نہ عورتیں، سب کو اس نے جو ہے جو بھی اپنا تباہ و برباد اور یعنی ہلاک کیا۔ اور یعنی اس وقت مزاج کیا تھا لوگوں کا، یعنی کئی لوگوں کا، کہ وہ اس طرح کے بحث مباحثے کر رہے ہیں، کام کی بات کوئی نہیں کرنی۔ اسی طرح ہسٹری میں یہ پتہ چلتا ہے، یہ بھی تاریخی حقیقت ہے، کہ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، یعنی بیت المقدس جس کو جہاں مسجد اقصیٰ ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب انبیاء کی امامت فرمائی، سب انبیاء کی وہاں حاضری ہوئی، تو پہلے وہ مسلمانوں نے کہا، پھر عیسائیوں نے لے لیا، پھر مسلمانوں نے قبضہ کیا، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ہوا اس طرح، یعنی لیکن کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب عیسائی ہارے، جب مسلمانوں کا قبضہ ہوا اس شہر پر، اس ملک پر، بیت المقدس کے علاقے میں، مسجد اقصیٰ کے علاقے میں، تو عیسائی کیا کر رہے تھے اس وقت؟ عیسائی بھی مناظرے کر رہے تھے۔ جب مسلمانوں کی تباہی ہوئی، ان کی حکومت کا تختہ الٹ گیا، یہ بھی ایسی غیر ضروری بحثوں میں یعنی مشغول ہیں، اور جب عیسائیوں کا جو ہے وہ ان کو شکست ہوئی اور ان کا جو یعنی بیت المقدس ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ بھی اس وقت بحث کر، وہ کیا بحث کر رہے تھے جی؟ مناظرہ لگا ہوا ہے، علماء بیٹھے ہوئے، عیسائی آپس میں بحث مسا کر رہے ہیں، ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجیں، مسلمان کی فوجیں آ رہی ہیں اور یہ آپس میں بحث کر رہے ہیں، اے جی عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کے اوپر یعنی اٹھائے جانے سے پہلے جو کھانا کھایا تھا وہ کیا تھا؟ وہ روٹی تھی کہ بریڈ تھی؟ وہ بریڈ تھی تو وہ کس قسم کی تھی؟ یہ بحث ہو رہی تھی ان میں کہ بھئی وہ روٹی تھی یا بریڈ تھی اور کس قسم کا کھانا وغیرہ، اس طرح کا ایک یعنی غیر ضروری بحث مباحثے میں پڑے تھے۔ اب پھر دیکھ لیں، ایسی قوم جو ایسی چیزوں میں پڑ جائے، ان کی ساری صلاحیتیں تو ادھر خرچ ہو جاتی ہیں۔ علماء جن کا کام تھا کہ بھئی لوگوں کو بھی ہدایت دیتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، لوگوں کی اصلاح کرتے، ان کو تو آپس میں ایک دوسرے کو فتوے لگانے سے اور ایک دوسرے کو برا بلا کہنے سے فرصت نہیں کئی علماء کو، سب کو نہیں، ماشاء اللہ بہت سے اکثر علماء اچھے ہیں، وہ یعنی انبیاء کے وارث ہیں، میں تو ان کی بات کروں جو اس طرح کرتے ہیں، کہ ان کو اسی سے فرصت نہیں، فلاں برا ہے، فلاں مشرک ہو گیا، فلاں بدعتی ہو گیا، فلاں جو گستاخ ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے، تو وہ اپنے مریدوں کی، اپنے شاگردوں کی یا عوام کی وہ کیا تربیت کریں گے؟ جب وہ آپس میں ہی گالی گلوچ اختیار کر رہے ہیں، ان کی تو جو ابلٹیز، جو صلاحیتیں ہیں وہ تو ضائع ہو رہی ہیں۔ وہ تو اصلاح کی طرف لگاتے، کچھ کتاب لکھتے، کوئی واعظ و نصیحت کرتے، جس طرح حضور غوث پاک کرتے رہے، تو لوگوں کو فائدہ ہوتا، ان کو بھی فائدہ ہوتا۔ تو یہ جب یہ علماء کو اس طرح کرنا ٹھیک نہیں، تو عام لوگوں کو تو پھر بھول جائیں، بھائی ان کو دلی تو نقصان ہی نقصان ہے، بھائی ضروری ہے جی نماز کی سنتیں سناؤ، وہ تو نہیں آتی۔ اور بحث کے کس معاملے میں؟ نبیوں کے درجوں میں کر رہے ہیں بحث، کس معاملے میں؟ ایک بار جس پر علماء بھی جس مسئلے میں وہ زبان کھولتے وہ ڈرتے ہیں، بحث وہ چھیڑی ہوئی ہے، اور آتی نماز کی سنتیں بھی نہیں۔ استنجے کا طریقہ لوگوں کو نہیں علم، بس جس طرح ہے بھائی اس میں دیکھا دکھائی وہ اپنا کر رہے ہیں، اپنا کوئی پتہ نہیں کیسے کرنا ہے، نہ کسی سے بیٹھ کے سیکھا، نہ کسی عالم کے پاس بیٹھے اس معاملے میں، ہاں بس فضول چیزیں جو ہیں وہ پوچھیں گے۔ علماء کو تنگ کرنے کے لیے بھی مختلف سوالات بنا کے مشکل مشکل، یہ چیزیں اللہ نے نہیں پوچھنی۔ تو آپ دیکھیں پھر مسلمانوں نے حملہ کیا، وہ فتح ہو گیا، یہ ایسی فضول چیزوں میں عیسائی مصروف تھے، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، بیت المقدس ان کے پاس یعنی ہمارے پاس آ گیا۔ اسی طرح پھر دوبارہ کیا ہوا، دوبارہ جب مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا اور ایسی چیزوں میں ہوئے، اب دوبارہ ان کا ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہ ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے، پیمانہ ہوتا ہے ناپنے کا، کہ جب کسی قوم کو غلبہ ہوتا ہے وہ ایسی چیز سے نکلتی ہے۔ ان لوگوں نے بھی جو دنیاوی ترقی کی وہ اسی وقت کی کہ جب انہوں نے پادریوں کو اور جو مذہبی رہنما تھے ان کو کہا بھائی تم اپنے کام سے کام رکھو، تم نے بحث کر کر کے ہمارا جو ہے بیڑا غرق کر دیا ہے، نہ ہم سائنس میں کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ ہم کوئی جیوگرافی میں کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ ہم کو دنیا کا کوئی جہاز بنا رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، تم تو تباہی کر رہے ہو، جو ہمارا سائنسدان کرنا چاہتا ہے اس کو یہ لوگ پھانسی دے دیتے۔ ان کے مولوی جو مسلمان، مثلا ایک سائنس دان اس نے کہا بھائی زمین پھر رہی ہے سورج کے درمیان، انہوں نے مولویوں نے کہا، عیسائیوں کے جو تھے علماء، انہوں نے کہا جی لو جی بائبل میں تو آیا کہ سورج پھرتا ہے زمین کے ارد گرد، اس کو پھانسی دے دوں۔ چلو ایسے کتنے سائنس دانوں کو بڑے بڑے یورپ میں پھانسی دے، پھر لوگوں نے تنگ آ کے انہوں نے کہا تمہارا بیڑا غرق ہو یہ مولویوں کے، تم نے تو ہماری تباہی کر دی، اب تم خبردار جو حکومت میں دخل دیا، تو اب ہم خود حکومت کریں گے، خود علم پڑھیں گے، سائنس پڑھیں گے۔ جب سے ان لوگوں نے ایسا کیا تب ان کو ترقی ملی ہے، تب انہوں نے ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہوئے ہیں، جب تک بحث مباحثے میں ان کے مولویوں نے ان کو دبائی رکھا ہے کوئی ترقی نہیں ہوئی، یہ دبے رہے بالکل، ان کو ڈارک ایجز یعنی اس کو جہالت کے دور جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بندہ پھر بھی غیر ضروری چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ اور وہ آٹھ سوال جو حضور غوث پاک نے بھی فرمایا، دوسرے مشاہد بھی فرماتے ہیں کہ جن کی تیاری فرماتے ہیں کہ اگر کرنی ہے تو وہ سوال کرو، کسی سے عالم سے پوچھنا ہے تو وہ مسئلہ پوچھو، کسی بزرگ سے پوچھنا ہے تو وہ سوال پوچھو جو اللہ نے تم سے پوچھنے ہیں کل، جس کا جواب تم نے دینا ہے، جو پوچھنے ہی نہیں تم ان میں ساری زندگی بیٹھے رہتے ہو، یہ چیز ہے فلاں چیز ہے، فلاں صحیح ہے کہ فلاں غلط ہے۔ وہ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، دیکھو جی بش کیا کر رہا ہے جی، زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں جی، میں نے حساب دینا ان کی جگہ، اور فرشتوں نے مجھ سے تو نہیں پوچھنا جی پاکستان کا یا امریکہ کا صدر کیا کرتا رہا۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کیا لوگوں کہ تلک امت ان قد خلت، جو لوگ ہیں دوسرے جو گزر گئے اور جو دوسرے لوگ ہیں، لہا ما کسبت، وہی کچھ کاٹیں گے جو انہوں نے بویا ہے، جو کام جس طرح کے اعمال انہوں نے کیے ہیں وہ نتیجہ بھگتیں گے اپنا۔ ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے کیا ہے، جو اعمال تم نے کیے ہیں، جو نیک کام یا بد تم نے کیے ہیں تم وہی کچھ، اگر گندم بوئی ہے تو گندم کاٹو گے، اگر گھاس بویا ہے تو گھاس کاٹو گے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ولا تسالون عما کانوا یعملون، تم نہیں پوچھے جاؤ گے، سوال نہیں کیا جائے گا تم سے ان کے بارے میں کہ وہ کیا کرتے رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دوسرے کیا کرتے رہے۔ اب ہم نے طریقہ ہی اپنایا ہوا ہے، جو گھر میں لوگ بیٹھتے ہیں بیٹھک سے جا کے سیاست پہ بیٹھ جی فلاں یہ ہو رہا ہے جی پیپل پارٹی یہ کر رہی ہے جی سوات میں فلاں یہ کر رہے ہیں جی فلاں یہ ہو رہا ہے فلاں یہ ہو رہا ہے بھائی ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں سوال نہیں ہونا. دنیا میں جو ہے امریکہ کیا کر رہا ہے فلاں کیا کر رہا ہے اس طرح کی چیزیں, اور خود جو اللہ نے جو آپ سے پوچھنا ہے وہ کیا پتہ جو ہے میں صبح کی نماز کے وقت بھی سویا ہوا ہوں, جو پتہ بھی ابھی فرض ہے اس پر وہ سب سوئے ہوئے ہیں, لیکن جو ہے جی دنیا کو مشورے دے رہے ہیں پوری دنیا کا نظام کیسے چلانا اس کے لیے جتنے مشورے مرضی پوچھ لیں ان سے, اور وہ اپنا بحث مباحثہ ہے. اور صبح جس طرح کے انہوں نے جو ہے یعنی انٹرویو دینا ہے ٹی وی میں یا کچھ اس طرح کی باتیں, اور آج اسرائیل آ جائے تو اس نے کچھ نہیں پوچھنا ان چیزوں کے بارے میں. تو آخرت کے جو آٹھ سوال ہیں تیاری کی بعد کی بات ہے, لیکن کم از کم بندے کو پتا تو ہو بھائی یہ میرا پرچہ ہے یہ مجھ سے پوچھ ہونی ہے. اس میں سے تین سوال قبر میں ہوتے ہیں, پانچ سوال جو ہیں وہ حشر میں ہوں گے. یہ تو صرف ہے مختصر بتا رہا ہوں کہ آٹھ جو ہیں, ورنہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب بندہ مرتا ہے گھر سے جب اس کی میت اٹھائی جاتی ہے قبر تک 100 سوال اس سے ہو چکا ہوتا ہے. ہم نے تو سمجھا کہ یہ کوئی گاجر مولی کا کوئی حساب ہے, نعوذ باللہ. موت کیا چیز ہے جی, مرنا ہے ختم ہو گئے, جہاں دوسرے جائیں گے ہم بھی جائیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہاں تو نبی جو ہے وہ یعنی انہوں نے تنبیہ کی کہ بھئی وہاں بہت سخت عذاب ہوتا ہے, تم تو سینٹرل ہیٹنگ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, گرم پانی ٹوٹی میں آتا ہے تو کھینچتے ہو اور کہتے ہو وہاں دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے. بہادری تو اتنی ہے 2 ڈگری ٹمپریچر آپ کا بلند ہو جائے آپ بیڈ سے نہیں اٹھتے, دانت میں درد ہو جائے تو ڈینٹسٹ کے آگے گائے کی طرح لیٹ رہتے ہو, اور وہاں کہتے ہو کہ ہم قبر میں جو ہے وہ برداشت کریں گے. وہ تو معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیں کتنے بڑے بزرگ ہیں, کتنے بڑے صحابی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہے, آپ کو جنت کی بشارت دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہ ان کو ایک دفعہ دیکھا صحابہ نے کہ مٹی ہے نہیں, مٹی کچی مٹی جو ہوتی ہے عام دھول وغیرہ, اس پہ لیٹ رہے ہیں, کبھی اس سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کبھی اس سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, جیسے دماغی توازن بندے کا ٹھیک نہیں رہا. وہ حیران ہو گئے صحابہ کہ بھائی کیا ہو گیا امیر المومنین کو کہ یہ تو ایسے لیٹ رہے ہیں, مٹی پہ لیٹ رہے ہیں, سارا جسم وہ مٹی سے بھر گیا ہے. صحابہ نے پوچھا یا امیر المومنین کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا ہو گیا, ہم آپ کی کیا مدد کریں, کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ, مجھے قبر کا اندھیرا اور قبر کا عذاب یاد آ رہا ہے, کہ یہاں تو تم میرے ارد گرد ہو اور وہاں میں اکیلا ہوں گا, وہاں میں اکیلا ہوں گا. تو جیسے میں نے عرض کی کہ یعنی کئی سوال تو ایسے ہیں کہ جو ہم نے آپ نے سنے نہیں, وہ کبھی پھر آپ کو بتاؤں گا. جو جب میت گھر سے چلتی ہے, جب اس کا جنازہ لیتے اٹھتے ہیں اور قبر تک جانے تک ہو چکے ہوتے ہیں, اس کو صاحب تاب تو موت کے وقت شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ تو نہیں کہ انتظار کریں گے اب کہ یہ قبر میں جائے گا تو پھر ہی شروع ہو, وہ بھی شروع ہوتا ہے مرحلہ, لیکن یہاں بھی بشارتیں ملتی ہیں یا جنت کی یا خبریں ملتی ہیں جہنم کی, جہنم کے فرشتے لے کے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بدبخت اور کسی گناہگار فاسق فاجر کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک اسرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ 500 فرشتہ جہنم سے بلاؤ. وہاں ایک فرشتہ ایسا ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اس کے ایک کندھے سے لے کے دوسرے کندھے تک 3 دن بندہ چلے تو اس کا فاصلہ بنتا ہے, اتنے اتنے بڑے وہ فرشتے ہیں جہنم کے, چھوٹے بھی ہیں بڑے بڑے بھی ہیں, اور خوفناک بہت, منہ سے ان سے آگ نکل رہی ہوتی ہے, نتھنوں سے آگ نکل رہی ہوتی ہے, آگ انگارے نکل رہے ہیں, آواز ایسی ہے جیسے بجلی جب یہ تھنڈر جب یہ بادل گرجتے ہیں, آواز ان کی ایسی ہے. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے میرے بندے اسرائیل, میں نے فلاں بندے کو دنیا میں بھیجا, پیدا کیا, آنکھ کی نعمت دی, کان کی نعمت دی, جسم دیا, حیات دی, دنیاوی نعمتیں دیں, اس نے میری نعمتوں کو میرے ہی خلاف استعمال کیا, اب اس کا وہ وقت ختم ہو چکا ہے آزمائش کا, اب جاؤ 500 فرشتے جہنم سے بلاؤ اور ان کو کہو کہ اپنے عذاب کے ہتھیار اور اوزار ٹورچر کرنے کے بھی ساتھ لے کے آؤ، پورا اپنا اسلحہ اور اپنے وردی میں آئے۔ اسرائیل علیہ السلام خود اتنی خطرناک شکل بنا لے بن جاتی ہے ان کی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ خود اتنی خطرناک شکل بن جاتی، وہ خوبصورت شکل میں وہ نہیں آتے۔ ایک دفعہ ویسے یعنی معلومات کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ دوست تھے، حضرت اسرائیل انبیاء کے دوست ہوتے ہیں ملائکہ، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ دوست تھے ان کے، آتے تھے ان کی زیارت کے لیے، بیٹھتے تھے تو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے بھائی آپ کیسے روئیں نکالتے ہو، کیسے کرتے ہو، کس طرح آتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل، کہ جب تم یہ گناہگاروں کی روح لینے جاتے ہو تو وہ کس شکل میں جاتے ہو؟ سنا ہے کہ تم بڑی یعنی خطرناک اور ڈراؤنی شکل بنا کے جاتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خلیل اللہ، اے اللہ کے دوست، بالکل درست بات ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ذرا وہ مجھے دکھلاؤ تو صحیح شکل، میں تھوڑا ایک منظر ایک دیکھ لوں کہ وہ کیسا امیج ہے، کیسے شکل لے کے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے دوست، اے ابراہیم الخلیل، آپ اللہ کے دوست ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ آپ پر خوف طاری ہو جائے گا، آپ ڈر جائیں گے، اور جب آپ ڈر جائیں، آپ کو تکلیف پہنچ گئی تو اللہ مجھ پر ناراض نہ ہو جائے، تو میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں خود کہہ رہا ہوں، میں مجھے تکلیف پہنچی بھی، میں نے تمہیں معاف کیا، یہ میری خواہش ہے، تم پوری کر دو، اگر اللہ کی اجازت ہے پوری کر دو۔ انہوں نے اللہ سے اجازت طلب کی اور پھر فرمایا، آئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے نبی اور اے اللہ کے رسول، آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں بند کی، پھر آپ نے فرمایا، اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی آنکھیں کھول لیں۔ جب آنکھیں کھولی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چیخ مار کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، اور کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی احمد اور بزرگوں نے لکھا ہے اس واقعے میں کہ آپ کی ایک یا دو نماز جو ہے وہ قضا ہوگی بے ہوشی۔ جب ہوش آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آپ اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ اسرائیل معافی مانگ رہے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اسرائیل بات یہ ہے کہ اگر گناہگار کو اور کافر کو نہ قبر میں عذاب ہو نہ دوزخ میں عذاب ہو، صرف اس کو تمہارا چہرہ ہی دیکھنا پڑے، یہی عذاب اس کے لیے کافی ہے۔ اتنی خطرناک شکل، اندازہ لگایا۔ یہاں بھی لوگ ڈرتے ہیں، اکیلے ہوتے بڑے بڑے پہلوان، یہاں لوگ چوہا بھی آج رات کو ڈر جاتے ہیں، دروازہ ہلے ڈر جاتے ہیں، اور جن بھوت کا تو پتہ ہو تو وہ تو پھر کچھ نہ پوچھیں۔ تو یہ یعنی حالانکہ وہ مخلوق ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ بھئی اپنا بھئی بندہ ان سے ڈرے، اللہ کا بندہ وہ نہیں ڈرتا، اور دنیا دار تو ان چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ، کیونکہ آپ جنات میں بھی باتیں ہوتی ہیں، جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے پھر جنات بھی ان کو پہچانتے ہیں، جنات بھی ان کو پہچانتے ہیں، نیک جنات ان کے پاس آتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، برے تو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اب اس کا تو نماز اگر پوچھے تہجد کیا ہوتی ہے، وہ پڑھی ہو تو ہم پتہ ہو تہجد کیا ہوتی ہے۔ وہ وقت ہے کہ جب ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ اکیلے وقت ملتا ہے، اس کو نماز میں تو آئے ہیں، جماعت میں نماز پڑھی آپ نے فجر کی سر، لیکن وہ وقت ہوتا ہے کہ محبوب کے ساتھ تنہائی چاہتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بندہ نیا مسلمان ہوا، اور نیا مسلم اس کو تو زیادہ علم نہیں ہوتا، اس کو تو صرف بتایا انہوں نے ہمارا رب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو ہی وہ مسلمان ہوا، بزرگ ایک قافلہ جا رہا تھا اس میں، تو رات کو لوگ سو گئے، سونے لگے، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، کیا جس میں مسلمان ہوا ہوں، جس خدا پر میں نے ایمان لایا ہوں، کیا وہ بھی سوتا ہے، کیا وہ بھی سوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دیکھا آیت الکرسی میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ نیند آتی نہ اس کو کوئی اونگ، وہ پاک ہے۔ تو اس نے کہا عجیب بات ہے، وہ مالک ہو کے جاگ رہا ہے، تم نوکر ہو کے سو رہے ہو. تو وہ جو شیخ تھے وہ انہوں نے کہا کہ اس غیر مسلم جو نیو نو مسلم ہیں اس کی بات سے عبرت حاصل کرو، سر ساری رات نہیں جا سکتے، تم غلام ہو، چند لمحے ہی رات کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ کہ تمہارا مالک اور آقا تو جاگ رہا ہے، کہ اس کو وہ تو نیند سے پاک ہے اور تم غلام ہو کے ساری رات جو ہے وہ یعنی سوتے. اور خاص کر جب اللہ توجہ بھی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روحیں اور ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خاص کر وہ آخری پہر جو رات کا ہوتا ہے، آخری پہر سے مراد ہوتا ہے یعنی جب یعنی فجر سے شروع وقت ہونے سے پہلے کا وقت جو ہے، مثلا آج کل مثلا کہہ رہے ڈیڑھ بجے، اس طرح جو آخری حصہ تیسرا حصہ رات کا ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت اللہ پاک پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے لائق، پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کوئی ہے حاجت مند ضرورت مند، اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. لیکن ضرورت مند تو خراٹے لے رہا ہے، وہ تو دن کو ٹی وی لگا کے بابا عمل بابا سے پوچھے گا کہ میری پرابلم ہے کیسے حل ہوگی، پیسے بھی لٹاؤ اور وقت بھی اور ایمان بھی لٹاؤ. اور جب ساری کائنات کا خالق و مالک وہ جب بلا رہا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہے کوئی حاجت مند ضرورت مند، اس وقت ہم سوئے ہوئے ہیں، دن کو جی پریشانی ہے بڑی، جی کاروبار کی پریشانی ہے، جی بچے نہیں بات سنتے، جی فلاں یہ ہو گیا، لوگ نہیں عزت کرتے، جی بیوی بڑی بے وفا ہے، برادری جو ہے وہ تنگ کرتی ہے، فلاں یہ ہو گیا، فلاں نے مجھ پر یہ کیا ہوا ہے فلاں نے. تو جب ایسا بندہ جب اللہ پاک خود فرما رہے ہیں تو اس وقت اٹھے نا بندہ، وضو کرے اور اللہ کی بارگاہ میں مانگے. پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی گناہگار جو اپنے گناہوں کو سے توبہ کرنا چاہتا ہے، اس رحمت انتظار کر رہی ہے اس کا، لیکن میں آپ تو اس وقت سوئے ہوئے ہیں، دن کو جی بڑا گناہگار ہوں، دعا کرے ہو اس سے تو گناہ نہیں معاف ہوتے. آپ گناہ کہہ دو یعنی کبائر گناہ کبیرہ گناہ ہے دوسرے، ان سے صحیح طریقے سے توبہ کرنا پڑتی ہے، یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں بندہ کر رہا. اسی طرح پھر کوئی بے چین، اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت یہ اعلان بند ہو جاتا ہے، آسمان کے وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، اب جو ہے وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ اپنا یعنی معاملہ اللہ پاک یعنی چلتا ہے. تو آپ سے میں یعنی عرض کر رہا تھا کہ اس بزرگ نے فرمایا ان لوگوں اس کے دیکھو اس نو مسلم سے عبرت حاصل کرو کہ جو یہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی تمہارا رب سوتا ہے، رب نہیں سوتا، تم بندے ہو کے غلام ہو کے جو ہے وہ اپنا تم سو رہے ہو. تو یہ جو سوال جو ہے آپ سے عرض کر رہا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، کہ اللہ پاک نے جو بندے سے کرنے ہیں بندے کو چاہیے ان کی تیاری کرے، بجائے وہ باتیں میں پڑے فضول بحث مباحثے میں جو اللہ نے جو ہے وہ اپنا نہیں پوچھنی. تو اسی طرح اللہ کی طرف سے پھر حکم ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 500 فرشتہ اسرائیل جہنم سے لو اور جاؤ اس بندے کے پاس جس نے میری نعمتوں کو استعمال کیا میرے خلاف، اور اس کو اب عذاب کی خوش خبریاں سناؤ، بشارتیں سناؤ، لیکن وہ اچھی بشارتیں نہیں، وہ عذاب کی. تو 500 فرشتے، پہلے تو اسرائیل آتے ہیں اس شکل میں جو ابھی آپ کو بتائی، پھر ایک فرشتہ اور آتا ہے، 500 ایسے لائن کی لائن لگی ہوتی ہے، لوگ اپنے بسترے پہ پڑے ہیں، ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، ان کو تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کو سارا معاملہ پتا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے. وہ اس وقت کہہ رہے ہیں اس کا بچہ لاؤ، یہ مرنے والا ہے، یہ بچہ دیکھ لے تھوڑا. وہ تو کچھ مال کیا جی چچا جان، وہ زمین کا کیا ہوگا جو ہم نے فلاں کے قبضہ کی ہوئی ہے، وہ اس زمین کے فیصلے کرا رہے ہیں ان سے اس وقت، فلاں کا کیا ہوگا. ہر ایک وارث جو ہے، اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے پاس تو کیس آتے رہتے ہیں، بندہ بھی مرتا نہیں، دوسرے گھر والوں کو رشتہ داروں کو اس کے مال کا پڑ جاتا ہے، بھائی کس کو کتنا ملے گا، کتنا ملے گا، کتنا نہیں ملے گا، بیوی بچوں کو مال کا پڑ جاتا ہے. یہاں تو قدر ہی نہیں کسی کے سامنے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں ایک گاؤں میں ایک بندہ فوت ہو گیا، بندہ مر گیا، تو اس کی قبر کو جب کھودی گئی تو بارش بہت سخت یعنی بہت زیادہ ہوئی، قبر میں ساری قبرستان کوئی ایسا تھا کہ وہ پانی سے بھر گئی، انہوں نے کہا کہ اب ہم کہاں دفن کریں اس کو. اس وقت وہ اس طرح کے انتظامات تو تھے نہیں جیسے یہاں ہوتے ہیں, یہاں بھی دیکھنے قبرستانوں پہ چھت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ عصر کا وقت ہو گیا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ کل دن چڑھے گا تو پھر کوئی نئی جگہ ڈھونڈ کے تو اس کو پھر پانی نکالیں گے, کوئی اب اندھیرا ہے نظر کچھ نہیں آتا, پھر مٹی ہے اور دفن کریں گے. اس کے بیوی بچے, وہ بیوی بچے جو کہتے ہیں, بیوی کہتی میری ہر چیز آپ پر قربان, بچے جی ابا جان آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں. اور ان لوگوں کے لیے بندہ بعض دفعہ اللہ کی نافرمانی بھی کر دیتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیتا ہے کہ یہ بیوی بچوں کا مسئلہ ہے, چلو خیر ہے تھوڑا بہت کر لو. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں سب سے بڑے یعنی دشمن بندے کے اپنے بیوی بچے اور ماں باپ ہو جائیں گے. یہ حدیث میں ہے کہ یعنی دشمن اس کے اپنے بیوی بچے اور ماں باپ یہ دشمن بن جائیں گے اس کے. اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے تو یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی, وہ تو بڑا ادب کرتے تھے ماں باپ کا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, یہ کیسے ہوگا کہ آپ بندے کے بیوی بچے اور ماں باپ اور بہن بھائی یہ دشمن بن گئے؟ حضور علیہ السلام نے ان کو سمجھایا, آپ نے فرمایا کہ ہوگا یہ اس زمانے میں میرے جانے کے بعد یہ ہوگا کہ بندے دنیا کمائیں گے اور یہ بندہ حلال رزق کما رہا ہے, محنت مزدوری یا کاروبار کر رہا ہے, تو اس کی بیوی اس کو روز تانہ دے گی, وہ دوسروں کے ساتھ اس کو کمپیئر کرے گی, بھائی ہماری پڑوسن کے پاس تو 50 تولے زیور ہے, تمہیں مجھے کیا دیا, تم کیسی محبت کرتے ہو ہم سے, فلاں کو برتھ ڈے پہ 2000 کی انگوٹھی دی ہے, اس کی ہماری سہیلی ہے اس کے خاوند نے اس کو 2000 پاؤنڈ کی انگوٹھی دی ہے, تم نے تو پھوٹی کوڑی بھی مجھے برتھ ڈے پر نہیں دی. اچھا اب فرمایا یعنی کہ وہ جب پھر دوسرے رشتہ داروں سے فلاں نے دیکھو کوٹھی بنا لی ہے, فلاں کی گاڑی دیکھو کتنی چمک رہی ہے اور ہمارے پاس تو گاڑی, ہمیں شرم آتی ہے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی وغیرہ وغیرہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اتنا اس کو تنگ کرے گی بیوی کہ بھائی وہ مجبور ہو جائے گا کہ بھائی کچھ نہ کچھ میں مال بڑا بڑھاؤں, اس کو زیادہ کروں کسی طریقے سے بھی ہو. اب وہ فرمایا کہ وہ حلال اور حرام کی پرواہ چھوڑ دے گا, وہ فراڈ کرے, وہ انشورنس فراڈ کرے, ہمارے زمانے میں سوشل سیکورٹی فراڈ کرے یا بینیفٹ فراڈ کرے یا لوگوں کی زمینیں قبضہ کرے یا وہ دھوکہ دے, ہمارے لوگوں کے جو ٹیک وے ہیں اس میں کھانا بھی دھوکے سے, پینا بھی دھوکے سے, جو چیز خوشبوئیں ہیں تو ان میں دھوکہ, دوائیں ہیں تو ان میں دھوکہ. اور اللہ پاک نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے, ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون, جو لے تو پورا لیتے ہیں اور دیتے پورا نہیں ہے مخلوق کو. اللہ پاک نے فرمایا ایسے لوگوں کو میں ویل میں پھینکوں گا, ویل. لیکن آپ کو تو مجھے نہیں پتا ویل کیا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور علیہ السلام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ویل, یہ تباہی, یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حدیث میں یعنی تفسیر میں معاذ بن کثیر نے لکھا پھر کہ ویل جہنم کی ایک ایسی جگہ ہے, ایک ایسا جنگل ہے جس کی آگ اتنی سخت ہے کہ دوسری دوزخ کی آگ ایک دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے اور ڈرتی ہے, کہتی ہے اللہ پاک مجھے ویل کی آگ سے بچانا. دوزخ کہہ رہی ہے, دوزخ کی آگ کہہ رہی ہے کہ مجھے ویل سے بچانا, مجھے ویل کے قریب نہ لے کے جانا, وہ اتنا سخت ادھر اس کی آگ اور عذاب اتنا سخت ہے. اور یہ ایسے لوگوں کے لیے اعلان کیا گیا کہ ان لوگوں کا, یہ دنیا میں لوگوں کا مال اور جھوٹ موٹ سے کھا پی رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں, دکھایا کچھ اور دیا کچھ اور, ان کو ویل میں یہ جائیں گے کیونکہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا. ویل للمطففین, یہ صورت ہی یعنی انہی لوگوں کے بارے میں. اللہ نے فرمایا ان کو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم, کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے, یہی زندگی گزارنی ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن لوگ سارے کے سارے اللہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے, اس وقت تو اسی حساب دینا پڑے گا. تو یہ تو مذاق کی بات نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل اور مشرکین جو جان کے پیاسے ہیں, خون کے پیاسے ہیں, ان کی امانتیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے حوالے کر کے گئے, پھر ہجرت جو ہے آپ نے فرمائی.
اور ہم کہتے ہیں بھائی یہ کافر ہے، یہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے، یہ فلاں مسلمان کے ساتھ بھی یہ ہے. تو ایسی بات یہ یعنی یہ بڑی یعنی تباہی کی اور یعنی اور ڈر کی اپنا یعنی بات ہے بہت. یعنی اللہ پاک جو ہے ہمیں اس سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. تو آپ سے یعنی عرض کر رہا تھا میں یہ کہ وہ جو بندہ ہے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو بیوی تانے دے دے کے اس پر ابھارے گی کہ اب کچھ نہ کچھ کرو. اب وہ کئی لوگ ڈرگ میں پڑ گئے، کئی لوگ گیمبلنگ میں پڑ گئے، کسینوں میں گئے، اپنا مکان بیچا یا اس پر ری مورگیج کرائی 20,000 روپے، بیوی روز تنگ کرتی ہے، چلو کسینو جاتے ہیں وہاں امیر ہو جائیں گے. اب وہاں امیر ہونے گئے، وہ پہلے بھی سے بھی جاتے رہے. اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچے جو ہے وہ باپ کو تانا دیں گے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آج سنتے نہیں، آپ خود اپنے بچوں سے پوچھیں جب بڑے ہوں گے. یہ تو آپ کو نے ساری محنت کی ہے، ان کو کھلایا پلایا اور تھوڑی ایسی ویسی بات ہوئی تو وہ کہیں گے آپ نے ہمیں کیا دیا ہے، کوئی احسان کیا ہم پر، ہمیں پالا؟ یہ تو آپ کا ہمارا حق تھا، آپ کا فرض تھا. اور تانے دیتے ہم نے یہ گاڑی لینی ہے، وہ لینا ہے، وہ کرنا ہے. تو فرمایا پھر یہ بندہ یہ پھر حرام میں پڑ جائے گا. اسی طرح فرمایا اس کے والدین بھی تانا دیں گے کہ دیکھو بھائی فلاں کے بیٹے نے کیا کر لیا، اس نے اتنی زمین لے لی، اتنی بڑی کوٹھی بنا دی، اتنی جائیدادیں بنا لی، اور تم کچھ نہیں کر رہے، نکمے ہو، یہ ہو وہ ہو. تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ پھر حلال حرام کی تمیز ختم کر کے وہ پھر جو ہے حرام میں ڈوب جائے گا، شیطان کے اٹڑے چڑھ جائے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ مر جائے گا. وہ سب سے زیادہ پھر دشمنی انہی لوگوں نے اس کے ساتھ کی ہے، اور آج کل یہ ہو رہا ہے. اس لیے حلال پر جو ہے تھوڑا صبر کر لینا، وہ بہت سارے حرام سے زیادہ سکون اطمینان ہے. پیسہ سکون نہیں دے سکتا، زیور 50 تولے آپ کو سکون نہیں دے سکتا، اس میں تو کچھ نہیں، وہ تو تولے ہے، سونا ہے، پڑا ہوا ہے. سکون تو اس بارگاہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کے ذکر میں، اللہ کی طرف سے، اللہ کی اطاعت میں ہے، کہ وہ سکون وہی ذات جو ہے وہ یعنی بھیجتی ہے. تو یہ موت کے وقت جو ہے میں آپ قرض کر رہا تھا کہ وہ بندہ بیچارہ جس کی میت پڑی ہوئی ہے، بھائی دفن کرنے کے لیے قبر میں پانی پڑ گیا ہے، دفن نہیں ہو سکتا، دروازہ کھٹکھٹایا آ کے امام صاحب نے اور لوگوں نے، وہ جو میت دفن کرتے ہیں، اے جی کون ہے وہ جو بندہ فوت ہوا ہے، جی اس کی گھر والے ہیں، کون ذمہ دار ہیں؟ بعض ہے جی اس کی، جی ہماری امی کو بلاتے ہیں، جی وہ امی جان آئیں جی بچوں. اے بہن بات یہ ہے کہ وہ آپ کے خاوند جو فوت ہو گئے ہیں، سارا جنازہ وغیرہ ٹھیک ہو گیا ہے، ہم نے اس کو دفن کرنا، لیکن آپ کو بھی علم ہے بارش بہت زیادہ ہوئی ہے، تو ایسا کریں ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں اس طرح رکھنے کی، بس ایک رات اپنے گھر میں اس کو ہم یہ لے آئے ہیں چارپائی پہ آپ رکھے، تو صبح فجر کے بعد ہم دفن کر دیں گے. آگے سے خاموشی، نہ بچے بول رہے ہیں نہ بیوی بول رہی. ان کا بہن کیا ہوا، آواز آ رہی ہے، کچھ زیادہ پریشان لگ رہی ہیں آپ. وہ کہنے لگے بھائی بھائی جان بات یہ ہے، میں تو رکھ لیتی اپنے خاوند کو رات کے لیے، لیکن کیا بچے ڈرتے ہیں، مجھے بھی میت سے ڈر لگتا ہے، آپ کسی اور گھر میں اس کو لے جائیں. تو یہ حشر ہونے والا ہے میرا اور آپ کا. تو جن لوگوں کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی دے گے، ٹھیک ہے بیوی سکون کا ذریعہ ہے، بچے ہیں، نعمت ہیں، لیکن ان کے لیے خدا کے حکموں کو قربان نہ کرے، کیونکہ یہ آپ کو بچا نہیں سکیں گے. تو جو بلکہ ان کی بھی تربیت کریں، ان کو کہیں کہ ہم اصل شادی ہماری اور میرج ہماری جو ہے وہ جنت میں ہوگی، اگر ہم یہاں اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، تو اللہ پاک جنت میں بھی تو میری بیوی ہوگی، میں تیرا خاوند ہوں گا، مزہ تو اس زندگی کا ہوگا. یہ تو ہے امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں، چلو جو سکون کے دن مل گئے وہ سکون کے صحیح، جب امتحان آ گیا تو ہم اللہ کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے. تو حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آپ کو اگلے انشاءاللہ جو اس مہینے کے آخر پہ مجلس ہوگی اس کو جاری رکھیں گے، آپ کو ان کے سوالات جو آپ نے فرمائے ہیں 8 فرمایا ان کی تیاری کرو. آپ اس طرح لوگوں کو نصیحت کر کے ان لوگ باتیں بتاتے، فرماتے یہ فضول چیزوں سے نکلو، فضول بحث مباحث سے، کون سیاست میں آ گیا، کون جا گیا. انہوں نے تو اپنے لوگوں نے سیاست میں آ گیا، اپنے بھائی باپ بیٹے مروا ڈالے، وہ حفاظت نہیں کر سکے، اور آپ اور میری وہ حفاظت کریں گے؟ ہمارے علماء بعض دفعہ کہہ رہے ہیں انٹرویو میں، یہ ہم حکومت سے یہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں سیکیورٹی دے. بھائی وہ تو اپنے باپ بیوی بچوں کو مروا کے بیٹھے ہوئے ہیں, سیکیورٹی نہیں ہے ان کی, اپنی جانیں خطرے میں ہیں, پتہ نہیں کس وقت مر جائیں, آپ کو سیکیورٹی کیسے وہ دیں گے؟ اس لیے کسی کے آنکھیں لگ کے وہ جو ہے وہ غلط کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ سب چھوڑ دیں گے, ایک اللہ کی ذات ہے, اگر آپ نے اس کو رکھا تو وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا کسی معاملے میں بھی. آج تک یہ ہسٹری, تاریخ ہے, فیکچوئل چیز ہے کہ جب سے یہ کائنات پیدا ہوئی جس نے اللہ کے ساتھ لو لگائی صحیح, اللہ نے اس کو کبھی چھوڑا نہیں, بے یار و مددگار, چاہے وہ اکیلا ہی بندہ ہو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ساری آگ کو ٹھنڈا کر دیا, ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے کیسے بچائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یہ مشرکین سے بچایا, حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا, جب یہ وہ آیت قرآن مجید میں ہے, وہ آیت کریمہ جس کو آپ کہتے ہیں, اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا, گویا یہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف یونس میرے بندے کے لیے ہے, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, جو بھی مسلمان ایمان والا اس طرح اللہ کو یاد کرے گا جس طرح میرے پیغمبر یونس, حضرت یونس علیہ السلام نے یاد کیا, جس دل کی گہرائیوں سے یاد کیا, تو اس کو ہم اسی طرح نجات دیں گے. لیکن ہم آیت کریمہ کیا پڑھ رہے ہیں, تسبیح ہے, اے جی ختم ہے آیت کریمہ کا, اچھا جی کٹھے ہو جاؤ جی سارے, ایک تو وہ اسے منہ دکھاوے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ فلاں کہے گا میرے ختم پر نہیں آئے, دوسرا وہ آئے ہیں اچھا جی کیا حال ہے, ادھر تسبیح چل رہی ہے, ادھر لا الہ الا انت سبحانہ کہیں نہیں کنتم لا الہ دل کہیں, تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ بھائی ایسے آیت کریمے سے اللہ پاک مدد نہیں کریں گے, آیت کریمہ ایسے, وہ ایسے آیت کریمہ پڑھیں کہ جس طرح جس کیفیت کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھا, کہ بندہ رات کی اندھیری رات کی تاریکی میں ہو, سمندر کی جو ہے گہرائیوں میں ہو, پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر ہو, اور اس کو پتہ ہو کہ اب مجھے کوئی نجات نہیں دے سکتا اللہ کے سوا, تو جس اخلاص اور جس دل کی گہرائی سے اس وقت آواز نکلے گی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من العذاب, اندازہ کر سکتے کہ کتنی اخلاص اور گڑگڑاہٹ سے نکلے گی, ایسی وہ بزرگ نے فرمایا اس طرح آیت کریمہ پڑھو, وہ کیفیت بھی پیدا کرو جو پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی تھی, تب جو ہے وہ اللہ پاک کی مدد. تو آپ نے یہاں آواز نکالی, فرشتوں نے بھی سنی آسمانوں پہ, انہوں نے کہا کہ اللہ یہ آواز کوئی جانی پہچانی لگتی ہے, یہ پہلے بھی بڑی آوازیں آتی تھیں, یہ کوئی جانی پہچانی آواز لگتی ہے, اللہ پاک نے فرمایا ہاں میں تم نہیں, میں جانتا ہوں یہ میرا بندہ یونس ہے, یہ وہ پکار رہا ہے اور میں اس کی مدد کروں گا, پھر اللہ پاک نے جو ہے مدد کی. تو اس طرح تو میں اپنے آپ کو بھی دیکھو, یہاں کوئی بندے ہمارا خاتمہ نہیں ہوا, اس لیے ہمارے سب کے بارے میں ہمارے خطرہ ہے, کوئی نیک نہیں ہے, کوئی بد نہیں, ایک دوسرے پر تو یہی گمان رکھے بندہ بھائی یہ نیک ہے اور انشاءاللہ اب اس کا خاتمہ اچھا ہوگا, اور اپنے خاتمے کے بارے میں ڈرے کہ بھائی شاید میں اب اگر نیک ہوں تو کیا پتہ کل ہی میرا معاملہ خراب ہو جائے, کوئی ایسی غلطی ہو جائے. شیطان کو فرشتے شیطان کو دیکھتے تو رش کرتے, کہتے واہ بھائی کیا بات ہے, کیا درجہ ہے کہ زمین سے اٹھ کے جنت میں رہ رہا ہے بندہ, یعنی وہ جن تھا رہ رہا ہے, لیکن کیا پتا تھا ان کو کہ چند دن بعد ان کو یہ تو اندازہ نہیں تھا یہ ہونے والا ہے, یہ سب سے بڑا دشمن اللہ کا بن جائے گا. تو اس طرح بندے کو ڈرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی مخلوق کی خیر خائی کرتا رہے اور خدمت کرتا رہے, کوئی برا بلا کہہ بھی دے تو نظر انداز کرے, بھلائی کے ساتھ جواب دے, وہ اپنی زبان سے گندگی کی بات کر رہا ہے آپ اپنی زبان سے اچھی, کوئی مخالفت کر رہا ہے آپ دعا دیں اس کو, آپ کا انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی. دیکھیں حضور علیہ السلام سے عزت کس کی زیادہ ہو سکتی کائنات میں, آپ علیہ السلام کی صفات سے بلند کس کی صفات بلند ہو سکتی ہیں اس کائنات مخلوق میں, لیکن جب مشرقین نے مکہ نے جب آپ کو کہا کہ یہ جو شخص ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو اس طرح نہیں کہتے, وہ تو کہتے تھے یہ محمد جو ہیں بن عبداللہ جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ فرمات یعنی کہتے کہ یہ جو باتیں سناتے ہیں نا یہ شعر و شاعری ہے جی, یہ قصے کہانیاں جس طرح لوگ سناتے ہیں, ان ہاذا الا اساطیر الاولین, یہ قصے کہانیاں جی چھڈو جی انہوں اپنے دنیا داری کرو, جس طرح آج بھی دیکھ لے لوگ اس طرح کہتے ہیں, وہ جی مولویاں دیا گلا نے تھی اپنا کرو, اچھی تو دنیا بھی رہنا انہوں تو اور کم ہی کونی نا, جس بھی اپنا کرو, اس وقت بھی یہی انداز تھا ان کا, قرآن جی میں بقاعدہ ہے اللہ ان ہاذا, وہ کہتے الا اساطیر الاولین, بھائی یہ کہانیاں کسے ہے قرآن جو بیان کرتے ہیں, یہ شاعر بندہ ہے, یہ شاعر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, جب انہوں نے شاعر ہونے کا الزام حضور علیہ السلام پر لایا لگایا تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جواب نہیں دیا, ان کو نہیں جواب دیا, بچ خاموشی. پھر کہا انہوں نے کہ یہ مجنون ہے نعوذ باللہ, بھائی یہ ان کا دماغی توازن اس لیے یہ باتیں اس طرف کر رہے ہیں. پھر بھی حضور علیہ السلام نے جواب نہیں دیا, صبر کیا. پھر لیکن پھر کیا ہوا, اللہ نے پھر قرآن میں جواب دیا, فرمایا ما ہوا بقول شاعر, کہ یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے, تو میرے نبی کو یہ کہتے ہو. اللہ پاک نے تو جواب دیا لیکن نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی. تو یہ سبق دیا, سنت قائم کر دی کہ کوئی اگر برا بلا یا کوئی الزام بھی لگائے یا ایسے جھوٹی تو اس کو اپنا اس کا اپنا زبان نہ خراب کریں, آپ صبر کریں, اللہ آپ کی طرف سے اس کو جواب دے گا. جب اللہ نے جواب دیا پھر ساری دنیا دیکھے گی. اگر آپ خود بدلہ لیں گے تو ٹھیک ہے, آپ نے لے لیا, کوئی گناہ کی بات نہیں, لیکن جو ہے وہ نہیں, لیکن آپ چھوڑ دیں اللہ پر, جو ہے اس کا معاملہ چھوڑ دیں. تو اس طرح حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریر کا حصہ جو تھوڑا سا آپ کو سنایا ہے, اس طرح کی آپ بغداد میں آج سے ہزار سال پہلے لوگوں کو سناتے اور لوگوں کی اصلاح ہوتی. اور پھر تقریر کے آخر میں آپ کیا فرماتے ہیں, بھائی کھڑے ہو جاؤ, کون ہے جو اپنے زندگی کو بدلنا چاہتا ہے؟ تو آپ کو بھی آپ وہ تو ختم ہو گئی, آپ دوسرا مرحلہ آ گیا کھڑے ہونے والا اور یہ کہنے والا کہ جی میں بدلنا چاہتا ہوں اپنے زندگی کو. اپنا ساتھیوں کو نام لکھوائیں میرے یا میرے ساتھ رات کو بیٹھیں. اور اسی طرح حضور غوث پاک کی مجلس میں آخر میں یہ دعوت ہوتی کہ بھائی کھڑا ہو, کوئی بندہ کہتا کھڑا ہو کہ جی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے, میں فلاں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں یا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو لوگ کھڑے ہو کے آ کے توبہ, آپ ان کو پھر ساتھ لے کے جا کے ان کی تربیت فرماتے, ان کو پھر اللہ کی دشمنیوں سے نکال کے اللہ کی دوستوں میں داخل کر دیتے اور ان نے اپنی آخرت بنا لی. تو اب آپ کو بھی, میں اپنے آپ کو بھی, میں بھی توبہ کر استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں, میں تو زیادہ محتاج ہوں, لیکن ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے جس طرح دنیا میں ہم مدد کرتے ہیں. تو کوئی سوال کرنا ہے تو وہ بھی پوچھ لیں, اور جو ہے جس نے کوئی اپنے اور کسی خواہش کا جو ہے اظہار کرنا ہے وہ بھی اپنا پوچھ لیں. استغفر اللہ, اب تو لگتا ہے سانپ سونگ گیا آپ کو. بتائیں, اچھا نعرے مار دینے کی, ہم بہت طاقتور ہیں, پتہ ہے نا اب کرنا کچھ نہیں اس کے بعد, بھائی صرف یہی کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر, اس کے بعد آپ اپنے گھر میں اپنے گھر. لیکن اب جو بات ہے اس میں تو کچھ مانگی جا رہی ہے نا چیز, پیسہ نہیں, پیسہ نہیں چاہیے. A person is asking a question, can one's teacher help a person on the day of judgment? Or if yes, how? کہ کیا کسی کا استاد, کسی کا ٹیچر یہ قیامت کے دن مدد کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو وہ کس طرح؟ پہلی بات وہ یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شفاعت کی اجازت دی جائے گی, اللہ اجازت دیں گے نبیوں کو, صحابہ کو, ولیوں کو, علماء کو, نیک علماء جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں, اور حفاظ قرآن کو. جو وہ حافظ نہیں ہے جیسا میری طرح سے زبانی رٹا ہوا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ حافظ قرآن جو پھر عمل بھی کرتا ہے, حدیث کی تشریح ہے, جو عمل کرتا ہے قرآن اس حافظ قرآن کا درجہ ہے, اور جو نہیں عمل کر رہا اس پر تو قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا, وہ تو خود جو ہے وہ معاملہ اس کا خراب ہے, ہماری آپ کی کیا شفاعت کرے گا. تو اسی طرح جو نیک لوگ ہیں, میری طرح کے لوگ نہیں, جو نیک لوگ ہیں, نیک استاد ہیں, نیک شیخ ہیں, نیک پیر ہیں, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت پر چلتے ہیں, کچھ آمدن کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا, صرف وہ ہدیے اور شیرنیوں پر نہیں رہ رہے, صحیح سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, لوگوں کو نیک تلقین کرتے ہیں, اگر ان کا خاتمہ بھی خیر سے ہو گیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن اولیاء اللہ کو شفاعت کی اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی. اگر اجازت ان کو ملی آپ کے معاملے میں تو وہ شفاعت کر گئیں گے, نہ ملی تو جو ہے وہ اپنا نہیں تو مدد کریں گے وہ, لیکن اللہ کی اجازت سے, اور وہ لوگ جو صحیح اولیاء اللہ ہیں وہ جو ہے شفاعت کریں گے. اسی طرح صحیح حاجی جو ہیں, حاجی جو صحیح حج کر کے آئے ہیں صحیح طریقے سے, ان کو بھی کئی لوگوں کے بارے میں شفاعت کی اجازت جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ ملے گی. تو آنسر ہے یس, لیکن جو ہے وہ پھر جو ہے بندے کو اپنی تیاری بھی کرنی چاہیے.
also brother mentioned at the beginning, if anyone would like to know more about the course to become Ahmadiyya for 10-15 minutes, just to understand what it is and how you can travel the path, those brothers can they also raise their hands so that they can take their names. Okay, also this is another opportunity for brothers would like to mention that as mentioned in the discourse as well, those brothers who want to stand up for Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, who want to travel the path inshallah and learn more about the, there is an opportunity for brothers to spend some time with some brothers, not only learning themselves but also then conveying the message to others. Where together brothers will participate, so they will need to, there'll be a weekend and a weekday Jamaat inshallah going out. So there will be on the 19th to the 21st of this month, which is next week, this week coming in Birmingham, and then the weekday of Tuesday the 23rd to the Thursday the 25th of June. So this is a excellent opportunity. The concern, the fikr of Rasulullah was that how can my ummah be saved and to paradise my ummah. So this is an opportunity for us to also participate in that concern by going out and helping and reminding other people who may have not had this opportunity to maybe come and listen to these and gather on these events. So if anyone would like to participate in this event, please can you stand up and give their names.
किसी बहन ने सवाल किया हुआ है कि बेटा गलत दोस्तों के साथ बाहर रहता है, बहुत लेट घर आता है, नमाज नहीं पढ़ता, माँ बाप की कोई बात नहीं सुनता, तो क्या हमें उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए, और बात बात पर बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, अब हम उससे तंग आ चुके हैं, बात नहीं सुनता, बराए मेहरबानी हल बताएँ। बेटी घर से स्काफ करके जाती है, कॉलेज में सर नंगा कर देती है क्योंकि उसकी सहेलियां नंगे सर वाली हैं, वो भी बात नहीं सुनती, हल बताएं। तो ये एक किस्म का ही सवाल है बेटे और बेटी। तो बात ये है कि पहले तो जिन लोगों के बेटे बेटियां इस स्टेज पर नहीं पहुंचे हुए वो बात सुने कि बात ये होती है कि पहले जब माहौल जब आप उनको देते हैं ना शुरू में, वो माहौल अच्छा नेक होना चाहिए। उस वक्त तो हम परवाह नहीं करते, माँ को भी ड्रामा पसंद है, वो भी किस्त मिस नहीं करती, और बाप जो है वो भी यानी गाना के बगैर सो नहीं सकता, और जो है उसको सुन्नत लबास से तो वैसे ही वो पसंद नहीं, वो तो मॉडर्न रहना चाहता है, और इसी तरह की चीज़ें टीवी पे दिखाते हैं, इसी तरह के माँ बाप का भी हुलिया यही है, तो बच्चे तो वही सीखेंगे। अब बड़े होके तो वो कोई जुनेद बगदादी तो नहीं बनेंगे, तो अब जो है वो उसी तरह के काम करेंगे जिस तरह के अब वो हैं। तो जो लोग तो ऐसी हालत को नहीं पहुंचे हुए वो तो जो है वो इबरत हासिल करिए, यही ऐलान किया जाए। अब आप बैठे हैं ना कान पे जून ही रेंग रही आपके, आप बैठे हुए ऐलान हो रहा है अल्लाह के लिए भाई अल्लाह के रास्ते में जा कुछ सीख लो, 15 मिनट बैठ के बात सीख लो, आप बैठे हैं आराम से, आप भी बैठे हैं, यही बात हो रही है कि भाई अब मौका है, अब निकल के ये सीख लो बातें, किस तरह बेटों को बेटियों को अच्छी तलकीन करनी है, अपनी जिंदगी मॉडल के तौर पर किस तरह आप अपने घर वालों के सामने बच्चों के सामने पेश कर सकते हैं, तो यही ऐलान हो रहा है। तो अब तो आप बैठे हैं तो इस तरह तब्दील यही हाल होगा, फिर आपका भी और मेरा भी, यही सवाल हम कर रहे होंगे आज से 10 साल बाद, ये हमारा बेटा भी ये कर रहा है। तो जो देखे ना यहाँ कहते हैं रबिश इन रबिश आउट, किसी चीज में जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। तो हमने रबिश ही भरा हुआ है, गाना बजाना, ना नमाज का ख्याल, ना किसी चीज़ का ख्याल, ना बच्चों का, ना कपड़ों का ख्याल। वो कहना भाई ये तो ऐसी सख्ती है, सख्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाद में जब हमारे सर पर ही वो जूते मारते हैं फिर हमको याद आता है कि अब क्या हल होगा इसका। तो इसका हल अब दो हल हैं इसके, जिसकी तो ये सिचुएशन पहुँच जाए, या वो जो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वालदैन कहते रहते हैं बताते रहते हैं कई बागी, फिर भी बच्चे हो जाते हैं, ऐसे भी होते हैं, हर तरह एक तरह के नहीं होते। तो उसके हल दो हल हैं, एक तो हल ये है कि जो मैंने पहले बताया कि वो तहज्जुद के वक़्त खड़े हो के सलातुल हाजत के कसरत के साथ वो नवाफल पढ़े, दो दो नफल करके, और दुआ करे उसके बाद तहज्जुद के, अल्लाह पाक मेरे बेटे के दिल को, मेरी बेटी के दिल को हदायत अता फरमा, एक तो ये दुआ करे।
روزانہ دعا کریں ان کے لیے. ماں کی دعا بہت قبول ہوتی ہے آپ نے یعنی اولاد کے حق میں, بہت بڑی بات ہے. تو اس کے بعد جو ہے دن میں یا شام میں ان کو کوئی برا بلا نہ کہے. اب وہ پہنچ چکے ہیں جس سٹیج پہ پہنچنا تھا, اب ان پر کوئی تعویذ اثر کرنے والا نہیں. آپ اپنے پیسے ضائع کریں گے, مجھے شاید چلو جی یہ بندہ کہتا ہے اولاد جس کی نافرمان ہے 50 پاؤنڈ کا میں تعویذ دوں گا ٹھیک ہو جائے گی, وہ اولاد تو ٹھیک نہیں ہوگی 50 پاؤنڈ سے بھی آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور بھی نقصان اور پریشانی بڑھ جائے گی. بھائی آپ 50 پاؤنڈ بھی چلے گئے تو اللہ پاک بندے سے لیتے نہیں, بندے کو دیتے ہیں, بندے کو دیتے ہیں لیتے نہیں. تو اس سے مانگے جو لیتا نہیں آپ سے, دینا چاہتا ہے اور بھی دیتے ہیں. تو ایک تو اللہ سے دعا مانگے دن میں یا کبھی ہفتے میں, اس کو شاید اس کا دل کرے نہ کرے کہتے رہیں کہ کسی نیک مجلس میں لے کے جائیں, جو نوجوانوں کے لیے بھی مجلسیں ہوتی ہیں جس طرح یہاں نوجوان بیٹھے ہیں, عورتیں ماشاءاللہ بچیاں نیچے بیٹھے ہیں, اس کو لیتے ہیں. یا اگر خود کچھ پتہ ہے تعلیم کا تھوڑی بہت ہے آپ کو, تو ان کو کوئی آخرت کی بات, موت کی بات, حشر کی بات, قیامت کی بات, دنیا کی بے ثباتی, دنیا میں جو بے اعتباری, یہ باتیں سنایا کریں تھوڑی, یعنی ان کے بارے میں احادیث کچھ سنا دی, کسی بزرگ کا واقعہ سنا دیا. تو پیار محبت کا تعلق رکھ کے اس طرح اب وہ ان کا دل جو ہے یعنی محنت بھی کریں, ان کے دوست اچھے بنائیں اور جو ہے اس کے بعد دعا بھی کریں. تو اب تو یہی طریقہ ہے, لیکن اب جو یہ اعلان ادھر کر رہے ہیں یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ بھی آپ اور میری یہ سچویشن نہ ہو اپنا جی. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے, والدین بیچارے پھر کیا کر سکتے ہیں, ان کو پریشانی رہتی ہے ساری زندگی. وہ بلکہ وہ یہی کہتے ہیں, ایسے والدین سے میں نے یہی سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ زندہ رہنے کی خواہش نہیں اب اور خودکشی کرنے کو دل نہیں چاہتا. یہ حالت ہو جاتی ہے پھر والد, جب بچہ ہی نہیں سن رہا, بچی باغی ہو گئی ہے, وہ غلط کام کر رہی ہے باہر یا بچہ غلط کام کر رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ زندہ رہنے کی خواہش نہیں رہی اور خودکشی کرنے کو دل نہیں چاہتا. اس طرح ان کی زندگی کے دن گزرتے ہیں. تو ہم اسی لیے یہ مجلس کرتے ہیں کہ بھائی نہ آپ سے پیسہ مانگتے ہیں, نہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں سلام کرو آ کے, نہ آپ کو کہتے ہیں جی ہمیں آرے ہاتھ چومو, بالکل کسی ایک ٹکے کے بھی روادار نہیں. آپ کچھ بھی نہ کہیں, گالیاں دے پھر بھی آپ کو یہی بات سنائیں گے, دعائیں دے پھر بھی یہی سنائیں گے, کیونکہ میں تو اللہ کے لیے سنا رہا ہوں آپ کے لیے نہیں, تو آپ سے کیا لینا دینا. اس لیے کہ بھائی خیر بھائی, تو اس میں آپ بھی حصہ ڈالا کریں اور اپنے نام لکھایا کریں, سیکھیں, اپنے بچوں کو بھی لایا کریں. خاص کر ہمارے جو انگلش میں بیانات ہوتے ہیں جو انگلش میں, اس میں زیادہ پھر بچوں کے لیے فائدہ مند ہے. تو یہ ایک دو بیان اردو میں ہوتا ہے, دوسرے انگلش میں ہوتے ہیں زیادہ. تو انشاءاللہ اسی طرح جو ہے انشاءاللہ پھر چلتی رہے گا معاملہ, تو انشاءاللہ اللہ پاک بہتری کرے گا. He can pray for more than one thing. A person praying Salat al-Hajat, جو نماز حاجت کی پڑھتا ہے کہ کوئی ضرورت ہے اس کو, تو وہ اس کے بعد جو دعا کرے گا اس میں جتنی مرضی حاجتیں مانگ لے. He can ask for many حاجت as he wants. Allah سبحانہ وتعالی انشاءاللہ will bestow. There is no lackness. اللہ تو خوش ہوتے ہیں, مخلوق سے مانگو وہ ناراض ہوتی ہے. باپ کا بھی موڈ آف ہو جاتا ہے, بھائی کا بھی ہو جاتا ہے, رشتہ دار کا بھی ہو جاتا ہے. اے جی کوئی 5,000 پاؤنڈ چاہیے, اچھا وہ گیا بس. مخلوق سے مانگو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, اللہ سے مانگو تو وہ خوش ہوتے ہیں, اور نہ مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن ہم اس ذات کی طرف رجوع نہیں کرتے. اللہ سے مانگو تو وہ خوش یعنی خوش ہوتے ہیں, نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتے ہیں, اور مخلوق سے نہ مانگو تو وہ خوش رہتے ہیں, مانگو تو ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے. تو ایسی ذات کے ساتھ حضور علیہ السلام اپنی امت کو یہ تحفہ دیا. ہماری ویب سائٹ پر بھی انگلش میں بھی اردو میں بھی نماز حاجت کی دعائیں اور اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے. جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہو تو بجائے کسی عامل بابا اور یعنی فلانا بابا سے رابطہ کرتے ہوئے, وہ جو آمدن کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا اپنا, آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت امت سے ایک پیسہ نہیں لیا, آپ علیہ السلام نے اتنے تحفے دیے ہمیں, لیکن ہمیں قدر نہیں کیونکہ مفت میں چیزیں وہ مل گئی ہمیں. استغفر اللہ. ٹھیک ہے, ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں مغرب سے پہلے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.